نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں جادو اور اس کے احکام کے متعلق ذکر تھا، آج بھی اس کا تکملہ اور تتمہ ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حد الساحر ضربہ بالسیف، جو شخص جادو کرتا ہے اس کی سزا تلوار سے اس کی گردن مار دینا ہے. یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ روایت، لیکن یہ حضرت جندب کا فتویٰ ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ یہ حضرت جندب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ ہے، اور صحابی کا فتویٰ اسی پر علماء کا اتفاق ہے. کیونکہ کافر جو ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک موجب قتل ہے، گویا وہ دین سے نکل جاتا ہے. اس وجہ سے اس کا کافر جادوگر کا کی سزا جو ہے وہ اس کو قتل کر دینا ہے. جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ سے روایت ہے، حفصہ سے روایت ہے، بس صحیح بخاری میں ہے، ان بجارت ابن عبدہ، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں چاروں طرف یہ لکھ بھیجا کہ جتنے جادوگر مرد یا جادوگر عورتیں ہیں ان کو پکڑ کر کے قتل کر دو. کہتے ہیں فقتلنا ثلاث سواحر، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے تین جادوگرنیوں کو قتل کیا. اور عرب کے زمانے میں حقیقت میں جادوگر بھی ہوتے تھے، لیکن جادوگر عورتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں. یہ چیز جیسا کہ ذکر کیا ہے عرب کے احوال میں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تین جادوگرنیوں کو قتل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگر کی سزا ہے یہ قتل ہے. صحابہ کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اسی طرح اور علماء کا بھی اتفاق ہے. رہ گیا مسئلہ جادوگر کو اگر پکڑا جائے تو کیا اس سے توبہ طلب کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس میں اختلاف ہے. اگر کوئی شخص جادو کر رہا ہے، جادو اس سے صادر ہوا، تو اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے یا اس سے توبہ لی جائے. اگر وہ توبہ کر لے ہمیشہ کے لیے، جادو چھوڑ دے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا پھر بھی اس کو قتل کیا جائے گا. اکثر علماء نے کہا ہے کہ نہیں، جادو ایک ایسی چیز ہے، جیسے کہ مثل مشہور ہے کہ جادو جو سر پر چڑھ کر بولے، تو جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس کو سیکھ لے گا تو کسی وقت بھی وہ جادو کر سکتا ہے. ہزار توبہ کرے لیکن وہ توبہ ٹوٹ جائے گی اس کی، اور وہ جادو باہر پھینک کے رہے گا. جیسا کہ یہ چیز مشہور ہے جادو کی دنیا میں کہ جادوگر مرد یا جادوگر عورت اگر کسی کو نہیں پا رہا ہے اپنے سامنے، یا نہیں پا رہی ہے اپنے لڑکے ہی کو پا رہے ہیں، تو اس پر بھی اپنا جادو کر دیں گے، اپنی لڑکی ہی کے اوپر جادو کر دیں گے. تو اسی نقطۂ نظر کے تحت علماء نے کہا ہے کہ اس سے توبہ بھی نہیں لی جائے گی، اس کو توبہ بھی نہیں کرائی جائے گی، بلکہ پکڑتے ہی اس کو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جادو کیا ہے یا جادو کر رہا ہے یا جادو جانتا ہے، تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. کیونکہ اس کی زندگی میں یا اس کی بقا میں کوئی خیر نہیں ہے، توبہ بھی ہزار کر لے، لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو مجبور کر دے گا کہ جادو دوسرے پر کرے. اور حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، انہا امرت بقتل جاریت لہا سہرت تھا فقتلت. حضرت حفصہ نے ان کی اپنی ایک لونڈی کو قتل کرنے کا انہوں نے حکم دیا، تو اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ خود اس لونڈی نے حضرت حفصہ کے اوپر جادو کیا ہوا تھا. جادو ایک ایسی چیز ہے جو نہ کسی ولی کو چھوڑے، نہ کسی نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا. لیکن اس چیز پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ صرف دنیاوی امور میں تھا، دینی امور میں جادو کا کوئی اثر نہیں. یعنی اگر آپ نماز پڑھتے تو آپ صحیح نماز پڑھتے، وحی کے مسئلے میں جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن صرف جہاں تک حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس طرح ہوا کہ کبھی آپ کھانا بھی کھا لیتے تھے یا کھانا نہیں کھائے ہوتے تھے، ہم کھانے کی درخواست آپ سے فرماتے یا کرتے تو آپ فرماتے کہ نہیں ہم نے کھانا کھا لیا ہے، یہاں تک کہ وہ عورتوں سے جمع کرتے، یہ لفظ حدیث کے میں نقل کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ عورتوں سے جمع بھی کیے ہوتے لیکن آپ کو خیال نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جادو کا اثر دنیاوی امور پر تھا، دینی امور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہرگز نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو ہو سکتا ہے وحی اور آیات کے اندر بھی جادو کا اثر یا جادو کے ذریعے آیات کی تبدیل تحریف یا اس طرح کی کوئی چیز، یہ علماء کا اتفاق ہے، اور واقعاتی طور پر جو نصوص ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی دنیاوی امور پر آپ کو شیطان کا کچھ اثر رہا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ قلاؤ رب الناس قلاؤ رب الفلق کے ذریعے سے آپ جادو کو چھڑائیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ فلاں لبید ابن عاصم کی لڑکی نے کھجور کے گونفے کے اندر کھونپل کے اندر جادو کر کے اور کنویں میں ڈال رکھا ہے بال میں گرہ دے کر کے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو نکلوایا اور جادو اس کی بال کی گرہوں کو کھولا گیا اور ایک ایک گرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب الناس قلاؤ رب الفلق پڑھتے رہے، اس کے بعد جادو اس طرح کھلا۔ یہاں سے جادو کے کھولنے کا بھی یہ طریقہ معلوم ہوا کہ اگر سب سے پہلا، جیسے کہتے ہیں کہ ہر مرض کی اصل اور اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے، زکام ہوا ہے تو گرمی کی وجہ سے ہے یا سردی کی وجہ سے، پیٹ میں درد ہے تو کس وجہ سے، ریاح کی وجہ سے ہے یا کہیں کوئی اور چیز کھا لی ہے، بہرحال اگر سبب معلوم ہوا تو اس سبب کے معلوم ہونے کے بعد اس سبب کو زائل کیا جائے۔ جادو کا سبب عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جادو آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کی تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مخفی تدبیر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے غیب کو معلوم کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کے دماغ پر اثر ڈالا جاتا ہے، اس کی زبان پر اثر ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خواہ پر بھی اثر ڈالا جاتا ہے، آنکھ اچانک بند ہو جاتی ہے، دیکھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ عورت اور مرد کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ جادو کے خاص آثار جو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تعریف کرتے ہیں، لیکن حقیقت جادو کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعامل شیطان سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور وہ طریقہ کیا ہے، علماء نے ذکر کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، اسی طرح اضاح الادلہ اور دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل جو بیان کی ہے انہوں نے، اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جادو یا کوئی بھی جادوگر اس وجہ سے اس کو قتل کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن کی ہم تسخیر کرتے ہیں، جن کی تسخیر کوئی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جن یا شیطان خود انسان کی تسخیر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فوج یا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ بیکار ہیں، ان کو کام کوئی چاہیے، اور ان کا کام سب سے بڑا یہ ہے کہ بنی آدم کو وہ گمراہ کریں، جیسا کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ دھمکی دی تھی، اس وجہ سے وہ ہر شخص کو حکم دیتا ہے کہ تم ادھر جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور بنی آدم کو کسی نہ کسی طرح ان کو گمراہ کرو۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ابلیس کے پاس جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اسی شخص کا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر کے میاں اور دو، ایک شوہر اور ایک بیوی کے درمیان جدائی کر دے، تو وہ سب سے زیادہ مبارک شخص اس کے پاس ہوتا ہے، اور دوسرے کام کتنے بڑے ہوں اس کو اس قدر پسند نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ، یعنی ایک میاں اور بیوی کی جدائی کا مسئلہ، آسان نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے حقیقت میں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جدائی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہ کو حرام چیز کو حلال کیا ہے، تو اسی طرح اللہ کی دین اور اللہ کی شریعت ہی کے مطابق ایک دوسرے کو الگ ہونا ہے، معمولی چیز کی وجہ سے الگ ہونا جائز نہیں ہے. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کوشش یہ کرو کہ بیوی کے خاندان کے کچھ آدمی عقل والے اور اسی طرح شوہر کی طرف کے کچھ لوگ مل کر کے مسئلے کو سلجھائیں. یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی اور گھر سے نکال پھینکا، مار پیٹا، یہ سب ہوا. بہرحال تو شیطان کو یہ چیز بہت بہت پسند ہے. شیطان اور دوسری چیزوں کا جہاں حکم دیتا ہے وہ یہ کہ ہر اس چیز کے لیے انسان سے کے ساتھ ہو لیں جس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اسی ضمن میں ہر آدمی کے ساتھ ہزاروں شیطان لگ سکتے ہیں، اور معمولی چیز یا اللہ تعالیٰ کی معمولی نافرمانی سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو تسخیر کر لیتے ہیں، آدمی کو تسخیر کر لیتے ہیں، یا آپ کہیں کہ ہم نے ان کو تسخیر کیا. نہیں، جن جس کو شیطان کہتے ہیں، جن میں مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں، جس طرح مسلمانوں میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، کافر شیطان اس وقت تک انسان کے ساتھ یا انسان کی مرضی کے مطابق نہیں کریں گے جب تک اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ان کی خاطر نہ کر لے، حرام نہ کھا لے، کسی کو معصوم کو قتل نہ کر دے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بڑے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ خاص دنوں میں بچوں کی چوریاں کر کے، ان کو ذبح کر کے، ان کے خون سے کچھ لکھتے ہیں، اس طرح کی ان کے جادو کی تقویت ہوتی ہے. جادو کو جگانے کا ایک نام دیا جاتا ہے اس کو. ہر سال اگر خاص طور پہ ہندوستان میں جو چیز مشہور ہے، ہم لوگ بچپن میں تھے تو کہتے تھے آج کے دن نہیں نکلنا، دیوالی کے دن خاص طور پر، دیوالی کے دن کہتے ہیں جادوگر لوگ اپنے جادو جگاتے ہیں اور بچوں کو چراتے ہیں اور ان کے پیٹ پھاڑ کر کے، چیر کر کے، ان سے کلیجہ نکال کر کے کچھ اس کے ساتھ خاص عمل کرتے ہیں، ان سے ان کا جادو جالتا ہے. یہ سب چیزیں تھیں اور یہ حقیقت ہے. جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ غلط کام جب تک نہیں کرے گا آدمی تب تک شیطان اس کے تابع نہیں ہوں گے. اسی کو لے کر کے شیطان آدمی کو ہوا میں گھڑا سکتا ہے اور آدمی کو پانی پر بھی چلا سکتا ہے. اس وجہ سے کسی کو جب یہ دیکھا جائے، اس راستے سے بڑی گمراہیاں آئیں کہ کسی کو دیکھا گیا کہ وہ ہوا پر چل رہا ہے، اڑنے لگا، یا کسی کو دیکھا گیا پانی پر چل رہا ہے، کسی کو دیکھا گیا وہ آگ پہ چل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطان آدمی کو ہوا پر اڑاتا ہے. جیسا کہ وہ بہت سے مشاہدات اور واقعات سے لوگوں کے علماء نے ذکر کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ مقابلے میں جب وہ آئے، خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے لوگوں کا مقابلہ جو اپنے کو صوفیہ کہتے تھے، نماز روزہ چھوڑ کر کے بیٹھے تھے، لیکن لوگ ان کو بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے ہوا میں اڑنے کا دعویٰ کیا اور اڑا بھی. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے جب پڑھا تو فوراً زمین پر گر گیا، کیونکہ شیطان جو تھا وہ یہ طاقت نہ رکھ سکا کہ ان کو ہوا کے ساتھ اڑا سکے. اڑایا تو، لیکن اس کا توڑ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے شیطان بہرحال زیر کیا جا سکتا ہے، جب پڑھا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو فوراً وہ زمین پر آ گرا. تو شیطان آدمی کو ہوا پر اڑاتا ہے، پانی پر بھی چلا دیتا ہے. کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی ظاہری طور پر کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا کوئی مردہ آدمی ہے اس کو فوری طور پر وہ زندہ بھی کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان آدمی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، آدمی زندہ ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. فوری طور پر زندہ ہو کر کے بول کر کے اور وہ فوراً پھر مر جاتا ہے. یعنی یہ آپ واقعات دیکھیں جہاں بھی ہے، یہ نہیں کہ زندہ ہو کر کے پھر اس نے زندگی گزاری ہو، شادی کی ہو، بچے ہو، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، بولا اور پھر اس کے بعد مر گئے. یہ شیطان کی حرکات ہوتی ہیں. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عباد قبور، جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں یا قبروں سے اپنی منتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے شیطان بولتا ہے. اور یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے کہ شیطان بتوں کے اندر گھس کر کے کفار قریش کے زمانے میں بولا کرتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے، کوئی چیز پوچھتے تھے تو جواب ان کو ملتا تھا کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، یا یہ ہمارا کام صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تمہارا کام صحیح ہوگا، چلے جاؤ، شیطان بولتا تھا، جیسا کہ روایات میں آیا ہے. اسی طرح اس زمانے میں بھی علماء نے نقل کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قبر سے آواز سنی اور انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ کام پورا ہو گیا، جاؤ، تمہارا یہ کام پورا ہو جائے گا. حقیقت میں پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں پورا ہوتا. یہ آواز آتی ہے حقیقت میں یہ آواز شیطان کی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہما انت بمسمعن من فی القبور, قبر میں جو دفن ہو چکا ہے اس کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے ہیں, اپنی بات سنا نہیں سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا ایک خاص جو امتیاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی بات سنائی جاتی ہے, لیکن آپ ڈائریکٹ نہیں سنا سکتے. ہما انت بمسمعن من فی القبور, پھر یہ کہنا کہ فلاں قبر سے ہم نے مدد مانگی یا فلاں قبر کے ولی سے مدد مانگی, اس نے ہماری آواز سنی اور ہماری آواز پر لبیک کہا اور ہماری آواز پر انہوں نے جواب دیا, ہماری مدد کی, یہ یقیناً یہ شیطان کی کارستانی ہے. شیطان یہ سب کام کرتا ہے. اسی طرح جادو کے لیے بھی انسان شیطان کو راضی کرتا ہے, اور شیطان اسی وقت راضی ہوگا جب رحمان کی نافرمانی آدمی کرے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی ایسے شخص کی مدد کرے جو اللہ رب العزت کا ولی ہے, اور ولی ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولی پر کوئی خوف نہیں نہ ان کو حزن و ملال آئے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ہر وہ شخص ولی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. تو شیطان ایسے شخص کی مدد نہیں کر سکتا. ہاں مومن جن انسان نیک انسان مومن انسان کی مدد کر سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں. جس چیز میں اللہ کی مرضی ہوگی اسی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ مانی جا سکتی ہے کہ جس طرح شیطان کافر اور فاسق لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق بعض اعمال کا اظہار کرتے ہیں, اسی طرح مومن جن اور مومن انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن فرق یہ ہوگا کہ شیطان اللہ کی مرضی کے خلاف آدمی کی مدد کرے گا, اور مومن جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رحمان کی مرضی کے مطابق اس کی مدد کرے گا. تو یہ سمجھنا کہ آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے, آدمی پانی پر چل رہا ہے, آدمی آگ کھا رہا ہے, انگارے کھا رہا ہے, اس کی بنا پر اس کی ولایت, یا یہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا چہیتا بندہ ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ شیطان یہ سب کام اس شخص سے کرواتا ہے. ہاں اللہ کے بندہ ہونے یا اللہ کے ولی ہونے کی دلیل یہ ہے, ان سب کاموں کے ساتھ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اعمال کو دیکھا جائے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر دیکھو آدمی کو ہوا پر اڑ رہا ہے, پانی پر چل رہا ہے, تو اس کے ایمان پر یقین نہ کرو, کیونکہ شیطان یہ سب اس کے ساتھ کرا سکتا ہے جب تک اس کے اعمال کو نہ جانچ لو, اور اس کے اعمال کتاب سنت کے مطابق نہ ہو تب تک اس کی ولایت کا یقین نہ کرو. لوگوں میں گمراہیاں بہت کچھ اس طرح آئیں کہ آدمی نماز چھوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے مل گئے, اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے, ننگا بھی گھوم رہا ہے, نجاست اور گندگی میں ڈوبا ہوا ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے, اس کے باوجود لوگ ان کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں. ان کی ولایت کے اعتراف ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تصوف کے نام سے یا ولی کے نام سے قطب کے نام سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگ ان کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں. ہر اس شخص کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے, کچھ بھی کر ڈالے, اس کو اللہ کا ولی اس وقت نہیں سمجھنا چاہیے جب تک اس کے اعمال اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ ہوں. نماز اور روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دم تک نہیں چھوٹے. آپ نے مرض موت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانے کو کہا, تھوڑی سی طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوا, آپ اٹھ کر کے آئے اور حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ کر کے پھر آپ نے نماز پڑھائی. دیکھیے آخری وقت میں ہوئے, آخری نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیسے یہ مردود کہتے ہیں کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, ایسے درجے کو جب پہنچ جاؤ کہ تمہیں یقین ہو گیا تو پھر اللہ کی عبادت تمہارے اوپر نہیں رہ گئی, تم آزاد ہو گئے, جو چاہو کرو. اس وجہ سے ان غلطیاں بھی کرتے ہیں, ان کی غلطیوں کو کہتے ہیں نہیں یہ ولی ہیں, جو چاہیں کریں, ان سے تکالیف شرعیہ سب اٹھ چکی ہیں, یہ گمراہی کی بات اور گمراہی کا طریقہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شیطان جہاں اور بہت سی گمراہیوں میں انسان کی مدد کرتا ہے, اس میں بہت بڑی گمراہی جادو کا ہے, اور جادو کا نقصان اس قدر ہے کہ جس قدر جادو کا نقصان یا لوگوں کو جادو سے نقصان پہنچ سکتا ہے, اسی قدر اس کا جرم بھی بڑا ہوا اور اس کا عذاب یا اس کی سزا بھی اسی قدر بڑی رکھی گئی. اس وجہ سے جادوگر کو قتل کا حکم دیا گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جادو اور دین اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے کسی حالت میں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو یا اللہ رب العزت نے اول جادو کو کفر کا درجہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جادوگر کو قتل کی سزا دی. باب بیان شیء من انواع السحر. سحر کی اور جادو کی اور دوسری قسموں کے بیان کے بارے میں ہیں. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ قطن ابن قبیصہ اپنے باپ قبیصہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, ان العیافت والطرق والطیرت من الجبت. ان العیافہ, العیافہ کہتے ہیں زجر الطیر, زجر الطیر, عیافہ زجر الطیر. طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کام کے لیے, شرعی طریقہ کیا ہے, اگر آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے مبارک ہو, اللہ سے مشورہ لیجئے, اللہ سے مشورہ, جس کو استخارہ کہا جاتا ہے. دو رکعت نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو دو رکعت نماز پڑھے, من غیر الفریضہ, فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی ٹائم ہو آپ اٹھ کر کے دو رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں نماز کے اندر سجدے میں یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد, اللہم انی استخیرک بعلم, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, تیرے علم کے ذریعے سے میں اپنی خیر طلب کر رہا ہوں, تو ہی جانتا ہے کہ اس چیز میں میری خیر ہے یا میرے لیے شر ہے. اللہم انی استخیرک بعلم و استقدرک بقدرتک, تیری قدرت کاملہ سے میں طاقت طلب کر رہا ہوں. استقدار عربی میں کہتے ہیں سین طلب. انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و من فضلک العظیم. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, اور اس کا نام لے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے, اگر خیر کا ہے تو میرے لیے اس کو مقدر فرما, آسان کر دے, اور میرے لیے جہاں کہیں سے بھی ہو اس کو مہیا کر دے, اور اگر تو جانتا ہے میرے پروردگار, اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اور اس کام کا نام لے, دکان کھولنا یا کپڑے کی دکان کھولنا, کتاب کی دکان کھولنا, فلاں عورت سے شادی کرنا, فلاں لڑکے کی فلاں لڑکی سے شادی کرنا, نام لے, وہاں نام لے, وہ سمی, اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بھلائی کا نہیں ہے, فصرف عنی وصرف نیانو, اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. وقدر لی الخیر حیث کان, بھلائی کی طلب میں کر رہا ہوں, کہیں سے بھی بھلائی ہو میرے لیے اس کو مقدر کر دے. یہ ہے کسی کام سے کے طلب کرنے کا طریقہ یا کسی کام کے خیر کی طلب کرنے کا طریقہ ہے. لیکن جاہلیت جب لوگ دین اور ایمان سے دور ہو گئے تھے, نہیں جانتے تھے, تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا, جب کسی کام کو کرنا ہوتا تھا صبح اٹھ کر کے چڑیا کو اڑاتے تھے, چڑیا کہیں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اڑاتے تھے, داہنے طرف سے اڑی تو کہتے ہیں ہاں خیر ہے, بائیں طرف سے اڑ گئی تو کہتے ہیں یہ شر ہے. اپنے گویا اپنی تقدیر کو اس چڑیا کے ہاتھوں بلکہ چڑیا کے پروں میں دے دیا, اگر وہ داہنے طرف اڑی تو گویا خیر سمجھ رہے ہیں, وہ کام کر گزریں گے, بائیں طرف سے اڑی تو اس کو وہ شر سمجھتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے تھے. گویا چڑیا کو یہ سمجھا کہ یہ عالم الغیب ہے, تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا. دیکھیے, اور یہ بھی جادو کی ایک قسم ڈالی گئی, کیونکہ شیطان نے لوگوں کو کے دلوں میں یہ طریقہ ڈالا ہے, شیطان کے طریقے سے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, ان العیافت والطرق والطیرة من الجبت. عرب میں یہ طریقہ بہت مشہور تھا, بلکہ بعض قبیلے, خبیر ان بنو لہب ایک قبیلہ تھا جس سے لوگ جا کر کے اس کی اجرت دے کر کے لوگ اپنی تقدیریں اور اپنے کیا نام ہے نتائج کو پوچھتے تھے, تو چڑیا جب اڑاتے تھے تو کہتے تھے ان سے پوچھو, خبیر ان بنو لہب فلا تک ملغین مقالت لہبین اذا الطیر مرتی. کہتے ہیں بنو لہب کے لوگ یہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں چڑیا کے اڑانے کے بارے میں, اگر وہ کسی چیز کا فیصلہ کریں تو ان کے خلاف تم نہ کرو. خبیر ان بنو لہب فلا تک ملغین مقالت لہبین اذا الطیر مرتی. تو چونکہ یہ چیز شیطان کی طرف سے آئی, اور یہ خیر صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے, اور اس خیر کا علم صرف اللہ ہی کو ہے, اور اس شر کا علم صرف اللہ ہی کو ہے, اور آپ نے اس خیر کا علم اور اس شر کا علم چڑیا کو دے دیا, اس وجہ سے یہ سحر کے حکم میں داخل ہوا. ان العیافتہ والترقہ، ترق کہتے ہیں خط کھینچ کر کے تقدیر کو معلوم کرنا، یہ بھی کوئی طریقہ رہا جس کو علم رمل کہتے ہیں، یہ بھی شرعی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ شیطان اور سحر کے ذریعے سے یہ چیز لوگوں کی تقدیریں یا لوگوں کی گمشدہ چیز یا لوگوں کے لیے بھلائی، اس کام میں بھلائی ہے، اس کام میں شر ہے، کسی طرح خط کھینچ کر کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں اس سے ہمیں معلوم ہوا، کبھی کبھی دھوکہ بھی ہوتا ہے، ایہام اور تلبیس ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم، لیکن ایک چیز کرنی ہی ہے، جیسے کوئی شخص ہو ڈاکٹر ہے کچھ نہیں جانتا ہے لیکن کبھی کبھی کہتا ہے کہ اچھا احتیاطاً یہ دوا دے دو شاید اس سے فائدہ ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی گاڑی کی تو اس کا کچھ نہیں تو کم سے کم ایک تار کاٹ کر کے ادھر لپیٹ کر کے کہا ہاں کچھ کر دیا جاؤ، ہو سکتا ہے لگ جائے تیر، ایسا ہوتا ہے، نہیں سمجھ پاتے ہیں کبھی کبھی، دھوکہ کرتے ہیں ایسا، تو اسی طرح یہ لوگ بھی دھوکہ کرتے تھے اور وہ کھینچ کر کے لکیریں کھینچ کر کے اپنے کو علم غیب کا دعویٰ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہاری قسمت میں آئندہ یہ ہے، اس میں ہر وہ چیز داخل ہو سکتی ہے جس سے علم غیب کا دعویٰ کیا جائے، اور علم غیب کا جو شخص دعویٰ کر رہا ہے وہ یقیناً اللہ کے ساتھ اپنے کو شریک کر رہا ہے، کیونکہ علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور غیب کی پانچ چیزوں میں سے غیب کی چیزیں ہیں وہی شخص جان سکتا ہے جس کو اللہ نے بعض چیزوں کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے موقع پر حضرت جبریل نے آ کر کے لوگوں کو سکھانے کے لیے سوال کیا کہ آپ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے صاف کہہ دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میں جسے آپ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں تم سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، تو پھر حضرت جبریل نے کہا فاخبرنی عن اماراتیا، اس کی آئندہ جو نشانیاں ہونے والی ہیں قیامت سے پہلے آئندہ آنے والی ہیں اس کے بارے میں بتائیے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اس کے بارے میں آپ نے جو علامات اس وقت آپ کو معلوم تھی آپ نے بتایا، تو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا وہ خود کافر، یا اگر یہ کہے کہ ہم نے علم غیب کو معلوم کیا وہ جادو کے ذریعے سے معلوم کر رہا ہے یا شیطان کے ذریعے سے معلوم کر رہا ہے، اور جادو شیطان ہی کے ذریعے سے ہوگا، کسی قسم کے طریقے سے بھی اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ دعویٰ اس کے جادو کا حکم ہے، اور جادو کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ چیز، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر یہ کام جس کو نجومی کرتا ہے یا جس کو کہتے ہیں کاہن کہانت علم غیب کی ادعا کرنے والے، سب کا تعلق نجوم کا تعلق، خود نجوم کے بارے تارے ہوتے ہیں، بعض نجوم جو ہیں نجوم جو شرعی علم ہے اس میں صرف جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالنجم ہم یہتدون، اور اللہ تعالیٰ نے تاروں کو لوگوں کو راستہ بنانے کے لیے بنایا ہے، اور اسی طرح زینتن للکواکب اور آسمان کی زینت کے لیے بنایا ہے، اس کے علاوہ علم غیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا، ہاں بعض علامات ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ ایک جنتری ملتی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ تارے اس مہینے میں تاروں میں حرکت آئے گی، تاروں میں حرکت، حقیقت یہ ہے کہ بعض مہینوں میں تاروں میں ایک حرکت محسوس ہوتی ہے، اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بارش کا وقت قریب ہے، یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے، ایک اندازے کی بات ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ضرور فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، یہ علم غیب کا دعویٰ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح شیطانوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوائیں بھی جیسا کہ ذکر کیا ہے پرانی کتابوں میں، امام رازی ایک بہت بڑے طبیب تھے، لیکن چونکہ بہرحال انہوں نے اسلامی طب کا ذکر کیا ہے، لیکن دوسرے طبوں میں سے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ شیطان کے ذریعے سے امراض کو معلوم کرتے ہیں، ایک حکیم صاحب یہاں آئے تھے، وہ شاید زندہ بھی ہیں، ایک مولانا یہاں بہت اچھے عالم تھے، بیٹھتے تھے، اچانک مطلب ہے کہ ان سے تعارف ہوا، ایک دن آئے وہ میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ تعارف کیا، تو رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے مجلس تاسیسی کے، حکیم صاحب نے کہا بہت بڑے حکیم ہیں، ان کے یہاں سنا ہے، بتایا انہوں نے، خود میرے گھر میں آئے، ان کے یہاں بہت بڑا باغیچہ ہے، اس باغیچے میں بہت کچھ پالے ہوئے ہیں، بندر وغیرہ کے ذریعے، اس کے خون کے ذریعے سے، اس کی چربی کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، گویا بہت لمبا چوڑا ان کا طریقہ ہے، لیکن آئے مولانا کے علاج کے لیے تو کھانا پینا کھانے کے بعد انہوں نے ان کی یہ بنیائن مانگی، بنڈی اندر کی مرض معلوم کرنے کے لیے، اس وقت میں چونک پڑا، میں نے کہا یہ طریقہ حقیقت میں اس بنڈی کو لے کر کے یا اس بنیائن کو لے کر کے اگر پسینہ سونگ کر کے مرض معلوم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نبض کی طرح ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ شیطانوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے شیطان کو دے کر کے یا شیطان کے ذریعے سے مرض کو معلوم کرتے ہیں. یہ طریقہ امام رازی نے ذکر کیا ہے اس میں تفسیر میں کہ لوگ پرانے زمانے میں شیطانوں کے ذریعے سے لوگوں کے امراض کو معلوم کرتے تھے. یہ بھی طریقہ غلط ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے دھوکہ دے کہ فلاں کو یہ اس قسم کا مرض ہے، اس مرض میں یہ دوا دی جائے، ہو سکتا ہے اس کا الٹا ہو جائے، اس کو کوئی بیماری الگ سے آ جائے اس کی وجہ سے. اس وجہ سے یہ طریقہ بھی غلط ہے. جو بھی طریقہ شیطان کے ذریعے سے استعمال کیا جائے گا وہ طریقہ بہرحال شرعی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے ہمیشہ کے لیے انسان سے دشمنی کا عام اعلان کر دیا اللہ کے سامنے، لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اے میرے پروردگار اگر تو قیامت تک مجھے چھوڑ دے آزاد، لاحتنکن ذریته، تو آدم کی اولاد کی حنک یعنی گردن کو میں پکڑ رکھوں گا. یہ حنک کہتے ہیں، یہ نیچے کی گھاٹی جس کو کہتے ہیں یا جہاں ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، وہ جگہ ہوتی ہے. اس کو جب آدمی پکڑ لے تو گلا جلدی سے گھونٹ سکتا ہے دبا کر کے. یہ معنی اس نے استعمال کیا کہ ہم ان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کو ہم ہر وقت اپنے پندے میں پھنسانے کی کوشش کریں گے. تو علاج کا جو طریقہ شیطان کے ذریعے سے خط کھینچ کر کے مرض کو معلوم کرنے کا یا کسی اور طریقے سے مرض معلوم کرنے کا طریقہ استعمال کرنا شاید